غیر معقول باتیں ہیں، یہ غیر منطقی باتیں ہیں، یہ کیا کیسے ان لوگوں نے اس کو قبول کر لیا ہے؟ پوری سلطنت کا اس کو مذہب کیسے قرار دیا جا سکتا ہے؟ 200 برس کس کشمکش میں گزرے ہیں، لیکن اس کے بعد اب نوٹ کیجئے، اور اس کی بڑی تفصیل ہے جو ہمارے پروفیسر سلیم چشتی مرحوم و مغفور نے بیان کی اس مضمون میں جو چھپے گا انشاءاللہ، پھر آپ اس کا مکمل مطالعہ کر سکیں گے. 529 عیسوی میں جسٹینین جو قیصر روم تھا، اس نے اپنے پوری مملکت کے اندر فلسفہ اور سائنس کی تعلیم کی ممانعت کر دی، اور تمام یونانی فلاسفہ اور سائنسدانوں کو اپنی مملکت سے نکل جانے کا حکم دیا. یہ بہت بڑا ایونٹ ہے، ہسٹوریکل ایونٹ. 529، اور نوٹ کیجئے 571 میں حضور کی پیدائش ہونے والی ہے. فرق اتنا ہی ہے، یہ کوئی 50 برس کا فرق ہے. اور 629 کے آس پاس جنگ تبوک سلطنت روما کے ساتھ مسلمانوں کا ٹکراؤ ہونے والا ہے. 632 میں حضور کا انتقال ہوا ہے، تو سمجھیے 630 کے اندر 31 کے اندر جنگ تبوک ہوئی ہے، اور اس سے بھی پہلے جنگیں بہت ہوئی ہے. تو یہ ایک صدی کا فرق ہے. اس ایک صدی میں جو کچھ ہوا اس کو سمجھ لیجیے. تو انہوں نے گویا کہ ایک مصیبت سے تو چھٹکارا پا لیا کہ سائنس اور فلسفے کی تعلیم حرام ممنوع، اور سائنسدان اور فلسفے نکل جائیں میری مملکت سے. اس کے بعد اب میں چشتی صاحب کے الفاظ میں پڑھ کر آپ کو سنا رہا ہوں، میں وہ سنائی دوں آپ کو. جب جسٹینین قیصر روم نے یہ دیکھا کہ حکمائے یونان نصرانیت کے خلاف عقل عقائد پر فلسفیانہ اعتراض کرتے رہتے ہیں، تو اس نے تنگ آ کر 529 عیسوی میں اپنی قلم رو میں فلسفہ اور حکمت کی تعلیم کو ممنوع قرار دے دیا، اور تمام فلاسفہ اور حکما کو جلا وطن کر دیا. اغیار کی طرف سے مطمئن ہو جانے کے بعد نصرانیوں کی زبان بندی اور ذہنی غلامی کے لیے کلیسائے روم کے اساتذہ اعظم پوپس نے یہ قانون نافذ کیا کہ جو عیسائی کسی مذہبی عقیدے یا کسی کلیسائی فرمان پر اعتراض کرے گا، اسے کلیسا سے بھی خارج کر دیا جائے گا اور ملعون قرار دیا جائے گا، یعنی جیتے جی اچھوت، اور بعد وفات اس کا لاشا بے گور و کفن. اجانب اور اقارب دونوں کی طرف سے بے فکر ہو جانے کے بعد کلیسائے روم نے خلاف عقل عقائد کے ساتھ، وہ جو میں گنوا چکا ہوں، تثلیث اور توحید کا گورکھ دھندہ جو خلاف عقل، انکارنیشن خلاف عقل، کفارے کا عقیدہ خلاف عقل، یہ تمام جو عقائد ہیں ان کے، اور اس میں ایک عقیدہ تو اور بھی میں نے آج صبح پڑھ رہا تھا، تو ایک عقیدہ جو ہے وہ آپ لوگوں کو شاید اس پر ہنسی آئے، لیکن یہ عقیدہ ہے، ڈوگما ہے. ٹرانس سبسٹینسیشن وہ یہ ہے کہ جب پادری عشائے ربانی کے وقت روٹی اور شراب پر یسوع کا نام لے کر دعا کرتا ہے اور اسے اپنے ہاتھ سے متبرک کر دیتا ہے، تو وہ روٹی یسوع کا جسم اور شراب یسوع کا خون بن جاتی ہے. اس ناقابل فہم عمل کو اصطلاح میں ٹرانس سبسٹینسیشن کہتے ہیں، کہ ایک چیز کی اب نوعیت بدل گئی، یہ روٹی کھاؤ یہ مسیح کا گوشت ہے، اور یہ شراب پیو یہ مسیح کا خون. ایسی ایسی چیزیں ان کے ہاں یہ چلی آ رہی ہیں، اور یہ عقائد میں شامل تھے. اور ستم بالائے ستم یہ کہ ان عقائد کے ساتھ جو احکام استبدادی جابرانہ نافذ کیے گئے وہ کیا ہے، ذرا وہ بھی سن لیجیے. معیار حق و باطل بائبل نہیں کلیسا ہے، چک پوپ جو فیصلہ کرتا ہے. یہ نہیں کہ آپ کہیں یہ بائبل میں تو یہ لکھا ہے، بائبل معیار ہے ہی نہیں، پوپ معیار. برا نہ مانے، میرے ذہن میں یہ نہیں ہے کہ میں آج کسی خاص فرقے یا کسی گروہ کے خلاف میں تقریر کرنا چاہتا ہوں، لیکن یہ کہ یہ علم ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جمعے کے اجتماعات کا مقصد ہی تعلیم اور تلقین ہے. بین ہی یہی بات ہے کہ جو آج اپنی تمام و کمال صورت میں تو آغا خانیوں کے یہاں موجود ہے، اسماعیلیوں کے یہاں، شریعت سے کوئی سروکار نہیں. آغا خان امام حاضر معیار حق و باطل، وہ جو بات وہ کہتے ہیں، رولز بائی ڈیکری، جیسے پوپ جو ہے وہ جو چاہے فرمان جاری کر دے، جس چیز کو چاہے حلال ٹھہرا دے، جس چیز کو چاہے حرام ٹھہرا دے، حلت و حرمت کا پورا اختیار اس کے ہاتھ میں ہے، وہی امام حاضر کے اختیارات. جس طرح اس نے پال نے شریعت منسوخ کی تھی، اسی طرح اسماعیلیوں نے تبلیغ کو آسان بنانے کے لیے، یہ بڑا مشکل ہے، 5 وقت کی نمازیں بھی پڑھنی پڑیں گی، 30 دن کے روزے بھی رکھنے پڑیں گے، اور ہو سکتا ہے وہ جولائی میں آ جائیں، جون میں آ جائیں، مئی میں آ جائیں، تو کون کانوں کو ہاتھ لگائے گا؟ کوئی شخص کہتے اس اسلام کو ہم قبول کر لیں، لہذا چلو تمہیں یہ بھی معاف وہ بھی معاف، سب معاف، شریعت ثابت، مانو تو صحیح. تم بالکل یہ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے، گمراہیاں وہی ہیں جو ریپیٹ کر کے لیبل بدل جاتے ہیں. ہمارے جو اثنا عصری شیعہ ہیں ان کے ہاں یہ چیز اب اس لیے نمایاں نہیں رہی کہ ان کے 1200 برس سے ان کا امام غائب ہے. اگر امام حاضر ہو تو وہ تو شکل یہی ہوگی، اس لیے کہ امام معصوم ہے، مفترض الطاعات ہے. امام جو ہے وہ تو معصوم ہے، غلطی کر نہیں سکتا، انفیلیبل. اور یہ کہ اس کی اطاعت، شخصا اس کی اطاعت لازم، اور اگرچہ اس پر وحی نہیں آتی لیکن وحی کی انٹرپریٹیشن کرنے کا صرف اسی کو حق ہے. وہی بتا سکتا ہے کہ قرآن کی آیت کے معنی یہ ہے. تم کون ہو؟ تم اپنے سر پر نائب کو لیے پھر رہے ہو؟ امام بتائے گا اس کے معنی کیا ہے. تمہاری سمجھ میں آئے تب بھی مانو، نہیں آئے تب بھی ماننا پڑے گا. تو یہ بالکل وہی نظام، لیکن چونکہ وہ تو غائب ہے نا، امام غائب، اس لیے وہ بات نمایاں نہیں. لیکن جہاں امام حاضر ہے وہاں وہ شکل جو ہے بتمام و کمال موجود. تو پہلا عقیدہ یہ کہ معیار حق و باطل بائبل نہیں بلکہ کلیسا ہے، اور کلیسا سے مراد ہے پوپ اور اس کے ماتحت مذہبی پیشواؤں کی جماعت. نمبر دو، ہر پوپ معصوم عن الخطا اور مطاع ہے، اس لیے اس کے احکام سون و چرا کے بغیر ماننے ہوں گے. نمبر تین، مذہب اور مذہبی عقائد میں عقل کو مطلق دخل حاصل نہیں. نمبر چار، کلیسائی روایات کا انکار بھی کفر ہے. نمبر پانچ، پوپ اور کلیسا کو گناہ معاف کرنے کا اختیار حاصل ہے. کنفیس کرو، کنفیشن، جاؤ مان لو، اور پھر توبہ نامے بکتے تھے، اس کی فیس تھی. اتنا بڑا گناہ ہے تو اتنے پیسے دو گے تو یہ توبہ نامہ ملے گا. ایک بہت بڑا دھندا، بہت بڑا کاروبار، سیاسی اقتدار بھی پوپ کے ہاتھ میں آیا، مالی ان کی دولتوں کے کوئی ٹھکانے نہیں رہے. جیسے ہندوستان کے جو یہ جتنے جو ان کے بت خانے تھے، مندر تھے، ان کے اندر آپ کو معلوم ہے دولت کو، دولت کے انبار تھے. سومناتھ کے مندر سے جو کچھ دولت نکلی ہے جب اس کو توڑا ہے اس بت کو، تو محمود غزنوی نے وہ تاریخ کے اندر. اسی طرح ان کی یعنی کلیسا کی ریاستیں اور ان کی دولت، ان کا سیاسی استبداد اور جبر. اور چھٹی بات یہ کہ کلیسا کے علاوہ کسی شخص کو بائبل لکھنے کا حق نہیں. بہرحال جب یہ صورت پیدا ہو گئی تو اب ایک عقل اور عقیدے کی کشمکش اور مذہب اور سائنس کی کشمکش جو ہے وہ یورپ میں شروع ہوئی. لیکن استبداد، اس کو خود یورپینز کہتے ہیں ڈارک ایجز، یہ ان کے یوں سمجھئے کہ مظلمہ، یہ دور ایسا ہے ان کا کہ بالکل تاریخی، نہ سائنس، نہ فلسفہ، نہ حکمت، کچھ نہیں. دو اختیار ہیں لوگوں کے ہاتھ میں، ایک بادشاہ ہے جو ڈیوائن رائٹس آف تھنگز کے تحت حکومت کر رہا ہے، پوپ ہے. دو اختیارات ہیں لوگوں کی گردنوں کے اوپر، دو جوئے رکھے ہوئے. پوپ اس کو خطاب دیتا ہے ڈیفینڈر آف دی فیتھ، اور وہ اس کو ہز ہولینس کا خطاب دیتا ہے. دونوں مل جل کر، جس کو وہ کہا جاتا ہے عربی مقولے میں کہ نصف لی و نصف لک و ہذا قوم جاہلون، آدھا میرے لیے آدھا تمہارے لیے، باقی یہ قوم تو جاہلوں کی ہے، اس کو محروم کرو. تو ایک تو طرف جو ہے وہ نذرانے پوپ لے رہا ہے، اس کے تحت جو اس کے اور نائبین ہیں، دوسری طرف فراج جو ہے وہ بادشاہ کے ہاں جا رہا ہے، اور عوام جو ہے جکڑے گئے شدید ترین ایکسپلائٹیشن، مذہب کے روپ میں بھی ایکسپلائٹیشن اور سیاست کے روپ میں بھی ایکسپلائٹیشن. یہی زمانہ ہے جبکہ جزیرہ نمایاں عرب میں وہ انقلاب آیا، انقلاب محمدی علی صاحب الصلاۃ والسلام. شرک کے گھٹاٹوں بندھیروں سے خورشید توحید ایک تازہ شان کے ساتھ اور نئی زیادابیوں کے ساتھ جو ہے وہ طلوع ہوا. پھر انقلاب آیا، خلافت راشدہ میں طوفان آیا، فتوحات کا، سلطنت روما کی دو ٹانگیں توڑ دی گئیں، ایک سلامت رہی صرف. مغربی ایشیا سے بے دخل ہو گیا، شمالی افریقہ سے بے دخل ہو گیا، کیسے رہ گیا؟ صرف آپ ایشیا میں کہہ سکتے ہیں تو لے دے کے ایک شہر جو ہے قسطنطنیہ، وہ اس کے پاس تھا ترکی کا، ایشیائی کوچک. باقی یہ ہے کہ اس کی جو بھی مقبوضات تھے وہ صرف جو ہے وہ یورپ کے اندر رہ گئے. اس کے بعد دور بنو امیہ آیا، پھر دور بنو عباس آیا. یہ تقریباً تمام 150 برس کے اندر یہ سارے ادوار جو ہیں، حضور کا دور باسعادت، پھر خلافت راشدہ، پھر دور بنو امیہ، یہ 150 برس میں ختم ہوئے. اب دور بنو عباس آیا. بنو عباس کے دور میں جو خلفاء تھے، مامون الرشید، ہارون الرشید، امین، انہوں نے علم اور فلسفے کی سرپرستی شروع کی. تمام وہ یونانی حکما جو مارے مارے پھر رہے تھے، سب جان بچاتے پھر رہے تھے اور وہ سارے علوم کے جو دفن ہو چکے تھے اب وہ سب آئے, سرفس پر آئے, ابھرے, تمام کتابوں کے اردو میں عربی میں ترجمے ہوئے, نئے نئے علوم ایجاد ہوئے, اور یہی سائنس اور فلسفہ مزید ترقی پا کر ہسپانیہ کی یونیورسٹیوں کے ذریعے سے یورپ پر حملہ آور ہوا. ہسپانیہ میں قرطبہ اور گرناطہ کی یونیورسٹیاں جو ہیں ان کو نوٹ کیجئے, وہاں سے آ کر یہ اٹلی اور جرمنی اور فرانس کا وہ نوجوان, پیاس تو تھی نا, آخر عقل جو ہے اس پر تالا ڈال سکتے, ختم تو نہیں کر سکتے, آپ زبان بند کر سکتے ہیں, ذہن کو جو ہے اس کو تو کام کرنے سے نہیں روک سکتے, اندر کی جو گھٹن تھی انہیں جب روشنی کی کرن نظر آئی وہ لپکے اسپین کی طرف, ہسپانیہ کی طرف, گرناطہ اور قرطبہ کی یونیورسٹیوں میں, اور وہاں سے انہوں نے جو علم حاصل کیا بسر نو, اس کے نتیجے میں یورپ میں وہ دو تحریکیں شروع ہوئی, نوٹ کر لیجئے, ایک اس کا نام ہے تحریک اصلاح مذہب, ریفرمیشن, کہ ہم کس مذہب کو لیے بیٹھے ہیں جس کا عقل سے سرے سے کوئی تعلق نہیں, کیسے مان لیا جائے کہ بائبل میں یار حق نہیں ہے بلکہ پوپ میں یار حق ہے, کیسے مانا جائے, پھر بائبل کا فائدہ کیا, کیسے مانا جائے کہ بائبل کو انٹرپریٹ جو ہے صرف پوپ کر سکتا, کوئی اور نہیں کر سکتا, بائبل جس زبان میں ہے اس کو ہم بھی سمجھ سکتے ہیں. اسی لیے اس مذہب کا جو نیا پیدا ہوا اصلاح مذہب کی تحریک, اس کا نام ہے پروٹیسٹنٹ, پروٹیسٹ تھا یہ بغاوت تھی, یہ احتجاج تھا پاپائیت کے خلاف, اور پاپائیت کا جو استبداد تھا جس نے عقلوں کے تالے لگائے تھے, جس نے کہ سائنس اور فلسفہ اور حکمت کی تعلیم کو حرام قرار دیا تھا, یہ گویا کہ اس کے خلاف ایک پروٹیسٹ تھا, پروٹیسٹنٹ مذہب پیدا ہوا, رومن کیتھولک اب وہ مذہب رہ گیا پروٹیسٹنٹ یہ, اور یہ تاریخ کے اندر پوری انسانی تاریخ میں مذہب کے نام پر جتنا خون بہایا گیا ہے یورپ میں اس کا کوئی پیرلل پوری ہیومن ہسٹری میں موجود نہیں, جس طرح پروٹیسٹنٹ کے قتل عام ہوئے, جس طرح انہیں ان پر ظلم ہوا ہے, تشدد ہوا ہے, جس طریقے سے کہ انہیں زندہ آگ میں جلایا گیا ہے, یہ سارے کام جس بڑے پیمانے پر, یہ جو تنگ نظری ہے اور مذہبی جو شدت پسندی ہے, یہ آج ہم پہ الزام لگاتے ہیں, پوری اسلامی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں, سب سے بڑا جو اختلاف ہے وہ شیعہ سنی کا ہے, کبھی بھی اس بڑے اس پیمانے کے اوپر شیعہ سنی کے درمیان تصادم نہیں ہوا جتنا یورپ میں ہوا, پروٹیسٹنٹ اور رومن کیتھولک کا وہ ابھی تک چل رہا ہے, آئرلینڈ میں کیا ہو رہا ہے ابھی وہی چل رہا ہے, لیکن یہ کہ خیر اب تو دور ہی اور آ گیا, اس کا میں بعد میں ذکر کروں گا, جب تک مذہب کی گرفت لوگوں پر تھی تصادم بہت شدید تھا, بڑی خون ریزی ہوئی. نمبر دو, دوسری تحریک برپا ہوئی مسلمانوں کے زیر اثر قرطبہ اور غرناطہ کی یونیورسٹیوں کے تحت, جس کا نام ہے تحریک احیاء العلوم, علم کو دوبارہ زندہ کیا جائے, سائنس بھی فلسفہ بھی منطق بھی علوم فنون ان سب کو دوبارہ آزاد کیا جائے. در حقیقت اسی تحریک احیاء العلوم نے ہی تو وہ شکل اختیار کی ہے جو آج سائنس اور ٹیکنالوجی کی اس ترقی کا مظہر بن کر سامنے آئی. لیکن حادثہ کیا ہوا, جب کوپرنیکس نے اور گلیلو نے یہ کہا کہ یہ زمین گول ہے, ہماری سائنس یہ بتاتی ہے, عقل یہ بتاتی ہے, آبزرویشن, انہیں کافر کا فتویٰ دیا گیا, ان کے اوپر بھی مقدمے چلائے گئے, سائنس کا گلا گھونٹنے کی کوشش کی گئی, نتیجہ یہ نکلا کہ سائنس اور فلسفے نے اپنا تعلق مذہب سے بالکل توڑ لیا, اس کے شکنجے سے آزاد ہو گئے, انہوں نے کہا کہ تمہارا راستہ اور ہے ہمارا راستہ اور ہے, اور اب جو سائنس اور فلسفہ یورپ میں پروان چڑھا اس کی جڑ کے اندر ہے خدا اور وحی اور مذہب اور روحانیت, ان سب کا انکار, اس لیے کہ اس کے نام پر بدترین جبر ہوا ہے, اس کے نام پر بدترین استبداد ہوا ہے, اس کے نام پر عقل پر تارے لگائے گئے ہیں, اس کے نام پر علم ممنوع قرار دیا گیا ہے, لہذا رد عمل جب بھی ہوتا ہے انسان کے اندر, عام فرد کا بھی معاملہ یہی ہے کہ جب رد عمل پیدا ہو جائے, اسی لیے آپ کہتے ہیں ریئیکشنری, ریئیکشنری گالی کیوں ہے, ریئیکشن میں جب آدمی کوئی کام کرتا ہے تو پھر وہ حدود و قیود کی عام طور پر پابندی نہیں کر سکتا, رد عمل ہے, آدمی اندھا بہرا ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے قوم اور تہذیب میں جب رد عمل پیدا ہو جائے, جب ریئیکشن پیدا ہو جائے, تو یہ پاپائیت اس مذہب, اس خلاف عقل مذہب کے خلاف رد عمل ہے, کہ یہ تمام جو ترقی پھر یورپ میں ہوئی ہے اس کی جڑ کے اندر الحاد ہے, اس کے اندر پیوست ہے مذہب کا انکار, لہذا اس کے نتیجے میں سیکولرزم کا دور آیا. اچھا ٹھیک ہے مذہب کو رکھنا بھی ہے تو اپنی ذاتی زندگی کے معاملے تک رکھو, قوم سے کوئی سروکار نہیں, سیاست سے کوئی سروکار نہیں, جدا ہو دی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی, یہ حادثہ وہی تو ہوا, مذہب سے دوری کے نتیجے ہی کے اندر یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ نیشنلزم کا فلسفہ ابھرا. پہلے تو یہ تھا کہ انسان کی ترقی ہو رہی تھی تو ساتھ ساتھ یہ خیال بھی اگر رہتا بھائی کہ تمام انسان آدم و حوا کی اولاد ہے, بھائی بھائی نہیں, تمام انسان ایک خدا کی کریشن. یہ دو مشترک چیزیں تھیں انسان کے پاس جو انسان کو انسان سے جوڑ سکتی تھی. جب مذہب ختم ہو گیا یہ دونوں چیزیں ختم ہو گئی. اب تو ایولیوشن ہے, آرگینک ایولیوشن ہے, نہ معلوم ہم کون سے بندروں کی ترقی یافتہ شکل ہے اور وہ کون سے شمپنزیز کی ترقی یافتہ قلم ہے. وہ ہمارا نقطۂ وحدت جو ہے نسل آدم کا, وحدت ہے نسل آدم ختم. اور جب کریٹر کا تصور ختم ہوا تو جو ہمارے درمیان دوسری قدر مشترک ہے, میرا پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے, تمہارا پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے, مجھے اور تمہیں جوڑنے والی دو چیزیں موجود ہیں, ایک یہ کہ میرا خالق تمہارا خالق ہے, اللہ ربنا وربکم, اللہ میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب, ایک یہ کہ میں اور تم دونوں آدم کی اولاد ہیں. رنگوں میں فرق ہوا کرے, زبانوں میں فرق ہوا کرے, مشرق و مغرب کے فاصلے ہوا کرے, کچھ بھی ہو, ہم سب کے سب آدم کی نسل ہیں. یہ سارے رشتے منقطع ہو گئے تو اب کیا رہا؟ ایک طرف سیکولرزم, دوسری طرف نیشنلزم. جو چیزیں نظر آتی ہیں رنگ کی بنیاد پر, زبان کی بنیاد پر, نسل کی بنیاد پر, دنیا تقسیم ہو گئی. وطنیت کی بنیاد پر قومیتیں بننے لگی, جس پر وہ نظم کہی علامہ اقبال نے, اس دور میں میں اور ہے جام اور ہے جم اور, ساقی نے بنا کی روش لطف و ستم اور, تہذیب کے آزم نے ترشوائے ترشوائے سنم اور, مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور, ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے, جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن. یہ ہے وہ حادثے کا اصل سبب. یہ وجہ ہے, اب نوٹ کر لیجئے کہ سورہ کہف کے شروع میں فرمایا وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا. یہ ساری جو چین آف ایونٹس میں نے گنوائی ہے, یہ جو سلسلہ واقعات ہے, اس کا پہلا سرا کہاں ہے؟ وہ عقیدہ ولدیت کے, مسیح اللہ کا بیٹا ہے اور صلبی بیٹا ہے. یہاں سے چلا تو تکلیف بنی, یہاں سے بلا چلا تو انکارنیشن ہوئی, یہی سے وہ سارا جو ہے اب ایک کے بعد دوسرا. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اینگل جو ہے زاویہ, اس میں ایک جگہ ٹرن ہوتا ہے, آگے تو اسٹریٹ لائن ہے, آگے تو چلتے جائیے. یہ جو عقیدہ ولدیت ہے, وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ, ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے جس کی بنیاد پر یہ بات کہہ رہے ہیں, نہ ان کے آبا و اجداد کے پاس کوئی علم تھا جس کی بنیاد پر انہوں نے یہ عقیدہ کھڑا. کبرت کلمۃً تخرج من افواہہم ان یقولون الا کذبا, بہت بڑی بات ہے جو ان کے منہوں سے نکل رہی ہے, بہت بڑی گستاخی اللہ کی جناب نے جو انہوں نے کی, اور نہیں کہہ رہے یہ مگر جھوٹ. اس کے بعد آتا ہے فلعلک باقی نفسک علی آثارہم, اے نبی شاید آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے ان کے نتائج پر. آثار کے لفظ کا حق ادا کیا, جیسا کہ میں نے عرض کیا مولانا مناظر حسن گیلانی رحمتہ اللہ علیہ, آثار کہتے ہیں کسی چیز کے نتائج. ہم اثر قدم, آثار قدیمہ کہتے ہیں, جو چیزیں تھیں ان کے جو آثار باقی رہے. اسی سورہ کہف میں آیا ہے فرتدہ اعلی آثار ہما قصفا, کہ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر یہ پھر اپنے قدموں کو دیکھتے ہوئے واپس لوٹے, آثار سے کہتے ہیں. فرمایا جا رہا کہ یہ جو مذہب ہے پولیزم, اس کے جو نتائج نکلنے والے ہیں, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اگر ان کا علم آپ کو ہو جائے تو آپ صدمے سے اپنے آپ کو ہلاک کر لیں, کہ یہ بات کہاں تک جا پہنچے گی, ناوک نے تیرے سید نہ چھوڑا زمانے میں, اس کے کیا واقف اور نتائج ظاہر ہونے والے ہیں, نو انسانی کو یہ کس تباہی تک لے کے جانے والا آپ کی راہ ہے, اس سے جو بھی چیزیں نتیجے کے طور پر سامنے آئیں گی. فَلَعَلَّكَ بَاقِعٌ نَّفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ عَجَبًا, کہ یہ بات اگر نہیں مانیں گے, اب قرآن ہے, دیکھیے یہ بات وہیں آگے جیسے سورہ بنی اسرائیل کے پہلے رکوع میں تھا, إِنَّ هَٰذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ, اے یہودیوں اللہ کی رحمت کے سائے میں آ جاؤ, اس قرآن کے دامن میں آؤ, اور اے عیسائیوں اور اے سینٹ پال کے مذہب کے ماننے والوں آ جاؤ اس قرآن کا, بِهَٰذَا الْحَدِيثِ, اس حدیث کا اللہ کی یہ کتاب جو ہے اس کی تصدیق کرو, آؤ اس کے سائے میں, تو نوع انسانی تباہی سے بچے گی. نہیں آئے تو جو عظیم تباہی دنیا میں آئے گی اس کا تمہیں اندازہ نہیں ہے. اور حضور سے کہا جا رہا ہے اس تباہی کا اگر تصور آپ کے سامنے آ جائے تو شاید آپ رنج اور صدمے سے اپنے آپ کو ہلاک کریں. اس کے ضمن میں نے عرض کیا تھا کہ مولانا مناظر حسن گیلانی نے بہت عمدہ بات کہی, کہ در حقیقت شروع میں جو آیا ہے الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل له عوجا قیما لینذر باسا شدیدا، تاکہ خبردار کر دے یہ قرآن ایک بہت بڑی جنگ سے، ملت ہو جو اللہ ہی کی طرف سے ہوگی، وہ بہت عظیم جنگ جو ہے میں نے پچھلی مرتبہ کیا تھا، یہ عالمی جنگیں جو اس صدی میں ہوئی ہیں جن میں سے دو ہو چکی، تیسری کے لیے سٹیج تیار ہو رہا ہے، کتنی بھی یہ ڈس آرمومنٹ ہو جائے اور جتنا بھی ہو جائے، وہ دو پہلوان اور دونوں اسی عیسائی دنیا سے تعلق رکھنے والے پہلوان، یہ کہ روسی آبادی بھی عظیم اکثریت اس کی عیسائیوں پر کچھ کرے، وہ عیسائیت کو تو ہم بھی مانتے ہیں، کمیونسٹ پارٹی جو ہے اس کے رکن تو تھوڑے سے ہیں، معلوم اصل جو معاشرہ وہ عیسائی معاشرہ ہے، لہذا جو بھی جنگ ان کے مابین ہوگی اور ان کے اندر گھن بھی جائے گا، دوسرے لوگ بھی ان میں شامل ہوں گے، کوئی ادھر کوئی ادھر، لیکن فرسٹ ورلڈ وار وہ در حقیقت وہ بھی اسی تہذیب کا شاخسانہ، سیکنڈ ورلڈ وار اور تھرڈ جو ہوگی جب بھی ہو اس کا جو نتائج نکلیں گے اس کا آپ تصور کر لیجئے، قرآن مجید نے اس کا نقشہ کھینچا ہے، وَإِنَّا لَجَاعِلُوهُ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، جَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، اس زمین کے اوپر جو کچھ ہے ملیا بیٹ کر دیں گے، ویران ہو کر رہ جائے گی یہ زندگی کے آثار، یہ قیامت کے اوپر بھی اس کو محمول کیا جا سکتا ہے، اس وقت بھی ہونا ہے، لیکن اس سے پہلے اس باسن شدیدم من لدن ہو اس کا بھی نتیجہ ہے کہ ایک بہت عظیم تباہی جو ہے اس پورے عرضی پر آنے والی، پرسوں پڑھنے روز میں حیران ہوا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے باتیں ہوتی ہیں، ہمارے لیے تو حیرانگی ہے اللہ کے لیے تو، علامہ اقبال کی حیات دنیاوی پر جو کتاب لکھی ہے ان کے ساتھ زادے نے جسٹس جاوید اقبال صاحب نے، جو زندہ روز کے نام سے ہے، اس کا ایک اقتباس میاں عبد الرشید صاحب نے، یہ تین چار دن پہلے کا پرچہ ہے، میرے پاس تاریخ اس کی نہیں ہے، اس میں آیا ہے زندہ روز کا یہ اقتباس، علامہ اقبال نے 18 نومبر 1931 کو ایک دن کے لیے وہ کیمبرج گئے تھے، 1931 اپنے انتقال سے 7 سال پہلے، 38 میں ان کا انتقال ہوا ہے، تو 7 سال نہیں بلکہ 6.5 سال، چونکہ اپریل 38 میں انتقال ہوا، یہ ہے 18 نومبر 1931، کیمبرج میں جب انہوں نے تقریر کی ہے تو یہ تو خیر لمبا اقتباس سے پورا تو نہیں پڑھ کے سنا سکتا، لیکن ان کی تعبیر بھی وہی ہے کہ جنگ جو ہوئی ہے عالمگیر جنگ جو ہو چکی تھی اس وقت، دوسری عالمگیر جنگ تو ابھی نہیں ہوئی تھی، وہ تو علامہ کے انتقال کے بعد کی بات ہے، دیکھیے علامہ کا میں اقتباس سنا رہا ہوں، یہ کیمبرج میں تقریر کر رہے ہیں طلبا اور اساتذہ کے سامنے، میں نے آج سے 25 برس پیش تک اس تہذیب کی خرابیاں دیکھی تھی، یہ سن 5 سے 8 تک رہے تھے علامہ یورپ میں، ذہن میں ہوگا، تو مغربی تہذیب کو وہاں اس وقت انہوں نے دیکھا تھا اور جس رخ پر وہ جا رہی تھی اس کو آبزرو کیا تھا، مشاہدہ کیا تھا، اسی وقت وہ اشعار ہے کہ دیار مغرب کے رہنے والوں خدا کی اصلی دکان نہیں، کڑا جسے تم سمجھ رہے ہو یہ اب ذرا کم آیات ہوگا، تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ کی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک سے آشیانہ بنے گا نہ پائیدار ہوگا، یہ اس دور کی نظر میں اس کا حوالہ دے رہے ہیں، کہ میں نے آج سے 25 برس پیشتر اس تہذیب کی خرابیاں دیکھی تھی تو اس کے انجام کے متعلق بعض پیشن گوئیاں بھی کی تھی، اگرچہ اس وقت ان کا مطلب میں خود بھی نہیں سمجھتا تھا، لیکن عجیب بات کہہ رہے ہیں، یہ در حقیقت اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ بسا اوقات شاعری جو ہوتی ہے وہ الہامی ہوتی ہے، اور علامہ کی شاعری واقعتاً ایسی ہے، اس میں آبرد نہیں ہے آمد ہے، جیسے کہ جو پرنسپل تھے غالباً ڈاکٹر یوئنگ ایس سی کالج کے، انہوں نے ایک مرتبہ وہ جو عیسائیوں کے ہاں عقیدہ ہے کہ وہی جو ہے وہ صرف بالمعنی ہوتی ہے، وربل ریولیشن کے یہ قائل نہیں ہے، کیوں قائل نہیں ہے، انہیں 4 انجیلیں مانتے ہیں تو کون سی کو کہیں کہ انجیل ہے، میں نے آپ کو سنایا ہے کہ میں نے اپنے زمانے طالب میں مسٹر بلیک تھے ایک امریکن پادری مٹگومری میں جو اب سائیوال کہلاتا ہے، میں نے اسے پوچھا تھا، میں پڑھ رہا تھا ان دنوں یہ جو 4 گاسپلز ہیں، تو میں نے ان سے کہا وچ ون آف دم از بائبل، تو جواب یہ تھا نن آف دم از بائبل، میں حیران ہوا یہ کیا کہہ رہا ہے پادری ہے، لیکن اگلا جملہ اس کا تھا بائبل از ان دم، نن آف دم از بائبل، بائبل از ان دم، یعنی جو مفہوم ان چاروں میں مشترک ہے وہ بائبل ہے، باقی لفظاً کوئی بھی بائبل نہیں، یہ اس کا قول تھا، تو ڈاکٹر یوئنگ کے بارے میں یہ آتا ہے کہ ایک دعوت میں جمع تھے تو علامہ اقبال سے انہوں نے بڑے انداز میں، جو بڑے سٹل انداز ہوتے ہیں، اس انداز میں کہ اس کا جواب اب علامہ جو ہے وہاں پر ذرا سا بھی اگر ان کے انداز کے اندر اپولوجیٹک بات ہوتی تو کہیں سے کہیں پہنچ گیا ہوتا مسئلہ. کہا کہ میں نے سنا ہے آپ جیسا پڑھا لکھا آدمی دانشور روشن دماغ آپ بھی وہی باللفظ کے قائل ہیں وربل ریولیشن کے قائل ہیں. اب علامہ اقبال نے جو جواب دیا حاضر جوابی کی بہت بڑی مثال ہے. یہ بالکل اور مجھے تو اس کا تجربہ خود ہے ذاتی تجربہ ہے. مجھ پر جب شعر اترتا ہے تو الفاظ کے ساتھ اترتا ہے میں اس کے اندر لفظی تغیر کرنا چاہتا ہوں تو نہیں کر پاتا. یہ بات جو ہے اپنے تجربے کی کہ جب وہ ایک متن کا تو شاعری کے بارے میں آپ نے پڑھا ہوگا ایک طوفان سا آتا تھا فرمائشی شاعر نہیں تھے علامہ اقبال کہ آپ کہیں تیرا لکھ دیجئے آپ فلاں لکھ دیجئے یہ لکھ دیجئے فرمائشی شاعر نہیں تھے. ان پر تو ایک اندر سے طوفان سا آتا تھا ابھرتا تھا اور وہ پھر دریا کی طرح بہتے تھے اشعار. تو انہوں نے کہا کہ میرا تو اپنا تجربہ یہ ہے کہ اشعار مجھ پر اترتے ہیں. ظاہر بات ہے اس کے بعد کوئی امکان نہیں تھا کہ کوئی بات کہہ سکتے ڈاکٹر ہوئی. تو وہی علامہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ وہ اشعار تو میں نے اس وقت کہے تھے کہ تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خود کشی کرے گی یہ جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا نا پائیدار ہوگا. لیکن خود مجھے اس کا ابھی پوری طریقے سے فہم نہیں تھا کہ یہ کیسے ہوگا. تو کہتے ہیں کہ اس وقت میں نے بعض پیشن گوئیاں کی تھی اگرچہ اس وقت اس کا مطلب میں خود بھی نہیں سمجھتا. یہ 1907 کی بات ہے. اس سے 6 سال بعد یعنی 1914 میں میری یہ پیشن گوئیاں حرف بحرف پوری ہو گئی. 1914 کی جنگ یورپ دراصل اہل یورپ کی اس غلطی کا نتیجہ تھی یعنی مذہب و حکومت کی علیحدگی اور دہریانہ مادیت. اور علامہ نے فرمایا بالشویزم یعنی یہ کمیونزم جو ہے یہ بھی مذہب و حکومت کی علیحدگی کا طبعی نتیجہ ہے. میں نوجوانوں کو نصیحت کرتا ہوں کہ وہ مادیت سے گریز کریں. ساتھ ہی کہا علامہ نے اسی تقریر میں چند روز قبل انگریز خواتین کے ایک بہت بڑے مجمع میں مجھ سے کہا گیا کہ میں خواتین کو کچھ نصیحت کروں. میں نے انہیں کہا کہ انگریز خواتین کا سب سے پہلا اور سب سے اہم فرض یہ ہے کہ وہ آئندہ نسل کی دہریانہ مادیت کے چنگل سے آئندہ نسل کو دہریانہ مادیت کے چنگل سے بچائیں. مذہب بے حد ضروری چیز ہے اور مذہب عرفان و احسان کا نام. یہ ہے در حقیقت وہ جنگوں کی پیشن گوئی. وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَيِّمَ لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا مَّاكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا مَّا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. اگر اس قرآن پر یہ ایمان نہ لائے عیسائی تو پھر جو نتائج نکلیں گے یہ مغربی تہذیب اسی مادہ پرستانہ انداز میں جب آگے بڑھے گی جب یہ پورے قرآن عرضی کو انگلف کرے گی اپنی لپیٹ میں لے لے گی پھر جو تباہیاں اس کی ظاہر ہوں گی اس کے آثار اس کے نتائج جو عواقب اے نبی اگر آپ کے سامنے لے آئے جائیں تو آپ صدمے سے اپنے آپ کو ہلاک کریں. یہ ہے ان آیات کا وہ مفہوم کہ جو مولانا مناظر احسن گیلانی کے بعد تصریحات کی روشنی میں اور مزید جو ہے میں نے بعض شواہد کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے کہ در حقیقت فتنہ دجالی یہ ہے کہ آج سائنس اور ٹیکنالوجی آسمان سے باتیں کر رہی ہے مذہب اور روحانیت پاتال کو پہنچ رہا ہے. یہ اپالنگ گیپ ہے. ان دونوں کے درمیان اتنی وسیع خلیج حائل ہو چکی ہے کہ جتنی ترقی انسان نے کی ہے وہ در حقیقت اب اس کی ہلاکت کا ذریعہ بنے گی. ایک بہت بڑی تباہی اور بربادی جو ہے اس کی تلوار انسان کی گردن پر لٹکی ہوئی ہے اور یہ خود کردہ رائے لاجے دے یہ اپنے ہی اس رد عمل کا نتیجہ ہے کہ پاپائیت کا غیر معقول غیر منطقی اور عقل کے اوپر تارے چڑھانے والا مذہب مذہب کے نام پر استبداد کرنے والا مذہب ہم نے اس کو اختیار کیا اس کو فروغ دیا. اس کے نتیجے میں رد عمل میں انسان نے مذہب خدا آخرت وحی سب کو اٹھا کر پھینک دیا اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج انسان مادیت کی اس انتہا کو پہنچ گیا ہے روحانیت سے اس درجے عاری ہو چکا ہے کہ اس کی اپنی ہی ترقی اس کے لیے وبال جان اور خطرہ جان بن گئی ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.